موقع جارح ربیع الشریف 14-25 ہجری موافق 30 اپریل سن 2004 عیسوی، 25واں پارہ سورہ جاثیہ شریف آیت نمبر 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما يختلفون جعلك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم و ومماتهم. ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه قلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا يا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بجنات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. ف ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم.
صاحب بندنا کی جو قرآن پاک بول رہے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم. کنٹینیویشن اس درس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے بڑی تفصیلی گفتگو لاسٹ فرائیڈے کو بھی تھی کہ اللہ تعالی کی ذات کے پہچانوانے کے لیے قرآن مقدس نے داخل سے خارج تک کہ تمام ذرائع اللہ کے پہچانوانے کے لیے قرآن میں اور کی پکی بنائی گئی. بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے زندگی مطلب پہلے زندگی الفنی اور آپ کا تفصیل ہوگا آپ What is the subject? Quran describe about Allah Tabarak Ta'ala. He taught the kuffar and mushrikeen
there is two. The Ta'ala of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam called him for worship for Allah and to be
Allah Almighty, He wants,
and after this life,
He will raise from your faith, and
He will go to Allah Tabarak wa Ta'ala and He will ask about whatever you have done in the first life, bad or good,
because the Kuffar
Mushrikeen didn't believe. Their belief, there is no any other life after this.
Okay?
The Quran says that no, after that, after this, very strong life. That life has started but not finishing, not ending. And at that time, Allah Tabarak wa Ta'ala will ask, everything what you have done in this life. So, now, the story of Bani Israel. اب اس کی اسٹوری یہاں شروع ہو رہی، آگے چل کر کے پھر باتیں آ رہی، غور سننا. اور بیشک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا
فرمائی. اس سے پہلے تشریح تفصیل میں یہ بات کر چکا ہوں
کہ بنی اسرائیلیوں کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، بنی اسرائیلیوں کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، جلیل قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ساری عالم پر فضیلت عطا فرمائی، تم سب سے اچھے ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ فضیلت ان کو صرف ان کے زمانے کے لوگوں پر تھی.
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد یہ فضیلت ختم. اب بڑیا بڑائی، فضیلت، رتبہ اور درجہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہو چکی.
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی یہ خوبی ترجیح رہتی ہے, یعنی صرف ان کے زمانے تک ان کی خوبی تھی, اس کے بعد اب وہ خوبی باقی نہیں رہی. حضور کے عید آنے کے بعد حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی اور میری امت آخری امت اور میری کتاب آخری کتاب, نہ میرے بعد کوئی نبی نہ میری امت کے بعد کوئی امت اور نہ میری کتاب کے بعد کوئی کتاب. میں سارے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعتوں کے احکام کو منسوخ کرتا ہوں, میں ناسخ ہوں. میری کتاب پہلی کتابوں کے احکام کو ناسخ کرتی ہے, منسوخ کرتی ہے, یہ ناسخ ہے. اور میری امت ساری امتوں کے بعد جانے والی امت ہے, اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بات آپ بلادہ فرمائے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی خوبیاں بیان فرمائی, نمبر ایک کتاب دی, نمبر دو حکومت, نمبر تین نبوت, نمبر چار پاکیزہ روزی, اور نمبر پانچ فضیلت. ایک آیت میں ان کو پانچ ان کی برتری بیان فرمائی گئی ہے نا. کتابوں کے پر کون سی کتاب نہ تورات شریف یا توریت شریف. اور جیسا بتایا میں نے کہ بنو اسرائیل میں تقریباً 4000 سے زیادہ انبیاء ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنو اسرائیل ہی میں سے تھے. ان پر کون سی کتاب اتری تھی؟ زبور شریف. اور اس کے علاوہ چونکہ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں بنو اسرائیل سے تھے تو حکومتیں بھی ان کو عطا فرمائی, نبوت تو ملی ہی. کتنے انبیاء اس میں تشریف لائے میں نے عرض کیا بھی 4000 سے زیادہ انبیاء کرام اس میں تشریف لائے. اور پاکیزہ روزی کا حال یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے ان کے کھانے بھیجے, جنت سے ان کے کھانے اترے. وانزلنا علیکم من الطیبات, اور میں نے تمہارے اوپر ان کے اوپر پاکیزہ روٹیاں اتاری, منا و سلوا اتارا. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی خوبی یہ تھی کہ جب مگر تین میں ان کو بھوک لگتی تو وہ زمین پر گاڑ دیتے تھے. جب وہ لاٹھی خوبصورت بہترین قسم کا پھلدار درخت بنتی, پھلدار پکے گرتا خوف کھاتی, لاٹھی کو پھر پکڑ لیتے لاٹھی کی. اور اس کے علاوہ یہ فضیلتیں عطا فرمائی کہ ان کے زمانے میں اب دوسرا کوئی باقی نہیں, لیکن وآتیناہم بجنات من الامر, اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دی تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا آپس کے حسد سے. بے شک تمہارا رب قیامت کے دن انہیں فیصلہ کر دے گا اس بات میں اختلاف کرتے ہیں. اب دیکھیے اتنے انعام اللہ نے فرمائے, پھر جب اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک ہوئی, کل اس کی تفصیل تشریحات کروں گا لیکن ایک آدھ حدیث ہے کیونکہ مضمون سے متعلق ہے تو سن لیجیے. ایک یہودی راہب ہے, عالم ہے, وہ روزانہ اٹھ کر کے سویرے آسمان پر نگاہ ڈالتا تھا, ایک تارا دیکھتا تھا. ایک روز جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ آج وہ تارا نکلا ہی نہیں, تو اس نے بلایا لوگوں کو اور کہا کہ یہ بتاؤ آج کچھ پیدا ہوا ہے مکے میں؟ جاؤ اپنے اپنے گھروں معلوم کرو. لوٹ کر کے آئے تو اپنے اپنے گھروں میں پوچھا, کہاں؟ عبدالمطلب کے یہاں ایک پوتا پیدا ہوا ہے ان کا, ان کے بیٹے جو عبداللہ تھے ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, آمنہ کے یہاں ایک بیٹا بیٹا پیدا ہوا ہے. لوگوں نے آ کر کو یہودی سے بدلایا, یہودی نے کہا کہاں اس کو لے چلو میں دیکھوں گا. اس سے پہلے وہ بتا چکا تھا کہ اب تمہارے جو آخری نبی ہوگا اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے موڑے پر کچھ پیٹ یعنی موڑے پر بالوں کا گچھا ہوگا
وہ مہر نبوت ہے.
آیا وہ حضور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں تو یہودی کو دے دیا گیا دیکھو. اس نے دیکھا اس کے بعد جو ہی پیچھے کا کرتا اٹھا کر کے مہر دیکھی تو کیونکہ حضور حضرت آمنہ کے یا عبد المطلب کے گود میں تھے بے ہوش ہو کے پڑا. وہ یہودی راہب عالم جو تھا وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا.
کسی نے پوچھا کہ تیرا برا ہو کیا ہو گیا تجھ کو؟
کہتا ہے افسوس آج نبوت بنو اسرائیل سے نکل کر کے بنو اسماعیل میں چلے گی اب کبھی واپس نہیں جائے گی. اب کبھی واپس نہیں جانے والی.
بہت واقعات جان کے گئے. اس میں اس قدر روایتیں ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. مباحث الدنیا شریف، الوفا شریف، الخصائص الکبرى، حتیٰ کہ البدایہ و نہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے بڑی شاندار روایتیں نقل کی. حالانکہ یہ لوگ میلاد کے قائل نہیں لیکن اتنی بہترین روایتیں نقل کی ہیں انسان ایمان تازہ ہو جائے پڑھ کر.
یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اب تک یہ بشارت دیتے رہے، پریڈکشن کرتے رہے وہ حضور تشریف آنے والے آخری نبی ہوں گے. جب حضور پیدا ہو گئے تو حسد اور جلن میں حضور کی نبوت کا انکار کر دیا. کیا ہے کہ بعد اس کے کیے ٹھیک ہے، یہ تو محسوس ان کا ہو سکتا تھا کہ بھائی اس کو معلومات نہیں، اس بنیاد پر جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اس بنیاد پر اس نے انکار کر لیا، کوئی بات نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے گا. وہ اپنے کتابوں کے اندر حضور کی ایک ایک خوبیوں کو پڑھ چکے. اب تک قرآن ہی کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابنا یعرفون کما یعرفون ابنا، کہ حضور کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیا کیا نہیں دورے شریف میں بیان فرمایا گیا. حضرت کعب احبار جو اس امت میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ان سے پرانی کتابوں کے حوالے سے پوچھا جاتا کیونکہ وہ توریت اور زبور اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے کعب احبار رضی اللہ عنہ. تو جب پرانی کتابوں کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی صحابہ کرام کو تو حضرت کعب احبار سے پوچھا کرتے تھے. تو حضرت کعب احبار سے پوچھا گیا تو یہاں تک آپ نے بیان فرمایا کہ حضور کی صفتیں خوبیاں یہ بیان فرمائی گئیں کہ آنکھ کیسی ہوگی، سرما کیسا لگائیں گے، پلک کیسی ہوگی، بھاؤں کیسی ہوگی، بال کیسا ہوگا، بدن مبارک سے اٹھنے والی خوشبو کیسی ہوگی، چلیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، سب بیان فرمائے گا اس کی کتابوں میں، ہے نا. کہتے ہیں کہ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، تو ان کے اندر اختلاف کب پیدا ہوا؟ جانتے تھے کہ وہ نبی کریم تشریف لانے والے، لیکن کیوں پیدا ہوا؟ حسد اور جلن. اب نبوت ہمارے ہاں نہیں رہ گئی، جلن پیدا ہو گئی. جلن پیدا ہو گئی تو ٹھیک ہے، نبوت ایمان لے لائے. قرآن کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. مکانوں کی اثر خون جس میں اثر آتا تھے اس سے پہلے تو بس تھا محبوب کی ساری خوبیاں بیان کرتے تھے. جب حضور تشریف لائے میرا محبوب آیا تو تم اپنے حسد اور جلن اور حکومت کے اقدار اختیار کی بنیاد پر تم نے میرے محبوب کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا. اچھا اب سنیں حدیث اس سلسلے میں الخصائص الکبرى وغیرہ کے اندر بیان فرمائی گئی وسطاب کے اندر دیائی ہوئی ہے کہ حضور فرماتے ہیں خود قرآن پاک کی آیت کریمہ آئیے وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں، ازل کہتے ہیں اس وقت کو جب کچھ بھی نہیں پیدا کیا گیا تھا، دنیا سوری زمین اور آسمان کچھ نہیں بنایا گیا تھا، خالی روحیں بنائی گئی تھی ہر چیز کی، بس صرف روح اللہ نے بنایا تھا. اس وقت اللہ نے سارے نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا رسول میرا محبوب آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، انبیاء و مرسلین تم اس رسول پر ایمان لانا. کیا فرمایا تھا؟ اگرچہ تم پیغمبر ہو، تم نبی ہو، تم رسول ہو، تم صاحب کتاب ہو، لیکن پھر بھی اگر تمہارے زمانے میں میرا آخری پیغمبر تشریف لائے، میرا محبوب آئے، تو تمہارے لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لانا. اللہ، قرآن کا آیت کریمہ ہے اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو کانا موسیٰ حجاً لما وسع الا اتبعی او کما قال، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر میری اتباع کے چارے کار نہیں تھا، ان کو اتباع کرنی ہی کرنی ہو. اچھا لگے آتے حدیث سن لیجیے، پھر بڑی دلچسپ حدیث ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، سب اس کو سمجھ رہا ہے عبد الرحمان کو تم اس کو بتایا کر اردو کی سیکھ لے گی بیٹا، تمہارے سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا حدیث پاک سن رہے ہیں، حدیث کتنی پیاری، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام توریت شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، الخصاص الکبرى کے اندر روایت نقل کی، تلاوت کرتے کرتے حضور کا ذکر پاک آیا، پوچھا کہ رب کریم یہ محمد کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے حضور کی ساری خوبیاں بیان فرمائی، وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. تو رب کریم نے حضور کی خوبی نہیں، حضور کی امت کی خوبیاں بیان فرمائی، القاسم سے خوب آتے ہیں، وہ کہا کہ اے اللہ ان لوگوں کو میری امت بنا دے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اللہ ان لوگوں کو میری امت بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ تو میرے محبوب کی امت ہے. تو حضور کے کمالات بیان ہوئی، عرض کرتے ہیں کہ رسول کریم مجھے انہی کی امت بنا دے. کیا کہا؟ مجھے انہی کی امت بنا دے، اگر ان کی امت کو میری امت نہیں بنایا تو نے تو مجھ کو ہی ان کی امت بنا دے. لا الہ الا اللہ، یہ اعزاز اور رتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار میں نے عرض کیا نا، اسلام کے خلاف جو سازشیں کی گئی ہیں سازش کا اثر ہے کہ آج جو باغیانہ ذہن پایا جاتا ہے، اور حق یہ ہے کہ بس حضور ہی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم اجعلنا علی شریعت مذعب، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستہ پر تمہیں کیا تو اسی راہ پر چلو، اور نادانوں خواہشوں کا ساتھ نہ دو. یہ جو ہے روتائے قریش، قریش کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا، یہ ریلیجس لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ کر کے ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے کہے پر عمل کریں. ہوتا ہے قوم کا جو چودھراٹ والا مزاج ہوتا ہے نا، وڈیرے کا مزاج، چاہتا ہے کہ میری ہی لاٹھی ہر جگہ گھومے. کمزور دل والے تو باتیں مان لیا کرتے ہیں، لیکن جو سخت قسم کے ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے. اور پیغمبر کا تو مزاج معیار کتنا اونچا ہے، وہ کائے کو مانیں گے؟ کیا کیا پیشکش ہوئی نہیں، کیا کیا خواہشات ظاہر نہیں کی گئی. اچھا تو یہ محمد ایسا کرو، اگر تم بیمار ہو نا تو ہم تمہارا علاج کرا دیں. کون کہہ رہا تھا؟ قریش کا ایک ڈیلیگیشن آیا، ڈیلیگیشن آیا جن کے پاس، اگر تم بیمار ہو ہم تمہارا علاج کروا دیں گے، ہم بادشاہ بننا چاہے تو تم کو ہم تاج پہنا دیں گے، تم اگر ہماری قبیلے کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو ہم قبیلے کی سب سے خوبصورت بچی کو تمہارے عقل میں دے سکتے ہیں، اگر ہمارے بتوں کو پورا کرنا. اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو بائیں ہاتھ میں چاند، اور پھر کہو کہ میں اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو تم سے روک لوں، تو نہیں. پھر ایک مرتبہ اور دوسرا ڈیلیگیشن آیا، اچھا چلو ایک سولوشن ہم لوگ نکال کر لائیں. کیا ایسا کرو کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہو. کسی کو برا کہا کہ میں تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, اللہ کا کوئی معبود نہیں, میں تو کہتا ہوں. اب اگر یہ پازیٹو جملہ کسی کے لیے برائی ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اگر کہا جائے شکر میٹھی ہے, کسی کو برا لگ جائے تو, اب اس کو برا لگ رہا ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ میں تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اچھا ایسا کرو نا کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لے رہے ہیں, ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجیے. آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اچھا یہ محمد تو ایسا کرو, یہ لاسٹ اسٹیج ہے, آپ ہمارے بتوں کو خالی چھو دیجیے چل کر کے بس.
یہ بھی ہرگز نہیں ہو سکتا. محمد تو بڑا اونچا.
پھر اور سیدی اعلی حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا, تو
ایسے کسی کے لیے نہ کہے نہ کہے پڑھائے تجھے اللہ تعالی.
پیغمبر کا ہے کسی کی بات نہیں, ہاؤس میں آئے گا. اللہ اکبر. تو پھر ہم نے اس کام میں عمدہ راستہ پر تمہیں کیا ہے, تو اب ان کے کہنے پر ان کی باتوں میں نا, اگر ان کی باتوں میں آگے تمہارا نقصان. پیغمبر بھی اگر اللہ کے حکم کی سرتابی کرے تو پیغمبر بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جائے. یہ لوگ لا یعلمون ہے, لا یعلمون نہ جانکار,
نہ جاہل ہے. نہ جانکار مطلب جاہل لوگ ہیں, ان کو تو کچھ معلوم نہیں. بنیاد پر یہ جو زبان میں آتا ہے خواہش نفسانی کی پیروی کرتے جو چاہتے کہہ دیتے ہیں.
شریعت کے تعلق سے جو تحقیق فرمائے امام قرطبی نے,
اچھا قول مطلب فرمایا, فرماتے ہیں کہ
فرماتے ہیں کہ شریعت دراصل مذہب اور ملت کے معنی میں آتی ہے, لیکن اس کے بہت سارے معنی بیان فرمائے گئے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں شریعت سے مراد ہدایت ہے, امر. حضرت قتادہ کہتے ہیں شریعت سے مراد امر اور نہیں, حدود یعنی سزا, اور فرائض یعنی فرض کا عمل کرنا. حضرت مقاتل ایک بہت ہی عظیم تابعی گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ شریعت سے مراد دلیلیں جس سے اسلام کی تحقیق ہوتی ہے, حق راستے کی. قلبی نے کہا کہ یہ سنت ہے, اور ابن زید نے کہا کہ یہ سیر مبارک اسلام ہی ہے. بہت سارے معنی جان فرمائے گئے سلسلے میں
شریعت کے حوالے سے.
اور بے شک وہ اللہ کے مقابل میں تمہیں کچھ کام نہ دیں گے, اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور ڈر والوں کا دوست اللہ. اگر یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہش نفسانی کی پیروی کر لی, ان کے کہے پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا, تو اللہ کے مقابل میں اللہ کے غضب سے کوئی شخص روک نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ ظالم کا دوست ظالم ہوتا ہے, لیکن متقیوں کا دوست کون ہے؟ اللہ. یہ ظالم اور مسلمان متقی پرہیزگار, تو اپنے اس دوستی کو نقصان نہ پہنچائیے گا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عمر بعد کے آخری لمحات آپ کریم آئی تو کیا فرما رہے ہیں؟ رفیق الاعلی, اور کریم کو فرماتے ہیں رفیق الاعلی.
یہ پانی رکھا ہوا تھا جب حضور کے اوپر موت کی اثرات ظاہر ہوئی, اور سب سے بڑی
رام سرا نے پانی رکھا تھا, ہاتھ ڈبو کے اس کو پانی کو ڈال کے لگا کر پہلے, اب رفیق الاعلی.
اللہ مسلمانوں کا دوست, اور اللہ جس کا دوست ہو جائے تو پھر اب کسی اور دوست کی بھی ضرورت کیا؟
أعظم الطاهر للناس بودوه ورحمة
لقوم يوقنون یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا اور ایمان والوں کے ہدایت و رحمت ہے. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری لوگوں کو بتانا ان کو یاد دلانا یہ دراصل آنکھیں کھولنے کے لیے. لیکن کس کے لیے آنکھیں کون آنکھیں کھولے گا اس سے؟ اللہ جل شان کو جس کی آنکھ کھولنا چاہے متقیوں کی آنکھیں اس سے کھلتی ہیں. اس آیت کریمہ سے بات دماغ میں آئی ہے رسائل الناس وہدا و رحمت لقومی یوقنون جو اللہ کی ذات پر اعتقاد و یقین رکھتا ہے قرآن اس کے لیے بصیرت ہے. لیکن جو اللہ کی ذات اور اس کے وجود پاک پر اس کے صفات کے اوپر کامل اعتقاد نہیں رکھتا ہے تو قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. قرآن کو فائدہ نہیں, قرآن تو فائدہ معلوم سمجھے کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو جس کا ظرف گڈھے والا ہوتا ہے پانی اکٹھا کر دیتا ہے. جو پتھر سینہ تان کر کے بارش کا مقابلہ کرتا ہے اس پر کسی بھوت کے خطرات نظر آئیں گے آپ کو. یہ فیضان خداوندی فیضان قرآن سب کے لیے برابر ہے. لیکن فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ آنکھیں اسی کی کھلتی. اور یقین کیجئے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ جس کی آنکھ کھول دے بہت اعزاز کی بات ہے. کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے گا. حسب الذین طرحوا السجاد ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم وماتہم ساء ما یحکمون. کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لے اور اچھے کام کیے, کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ اتنا برا حکم لگا رہا ہے. قرآن نے تو یہاں بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہاں کفر اور ایمان سے کوئی گفتگو نہیں کی. پھر آگے چلنے کے بعد کہا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے نے خبر دی ہے. آمنو نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ سجاد کا مطلب سجاد سے سیدتم کے جواب سیدتم معنی برائی, سیدتم سے مراد یہاں پہ برائی یعنی کفر ہے. اس لیے آمنو کا مقابل بول رہا ہے. تو جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ کافر کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم ان کی زندگی اور موت کو برابر کر دیں گے؟ ہر کسی اگر بات کیا تھی اصل میں ہوا تھا کیا مشرکین اور یہودی وغیرہ کہا کرتے تھے کہ حضور کے پیروکار صحابہ کرام کے سنو ہم تم سے آپ اچھے ہیں نا, اگر مان لیا مرنے کے بعد محشر ہو ہی جائے, پہلے تو یقین نہیں رکھتے تھے کہ مطلب مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے میسر میں جانا ہے, ڈے آف ججمنٹ ہوگا وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ سارے چیزوں کا حساب کتاب دینا, اس کا بلیو نہیں کرتے تھے وہ. اس پر اسی لیے قرآن بار بار اس پر ڈسکشن کرتا ہے. اگر مان لیا اٹھا ہی جائے اٹھنا ہی پڑے تو اس وقت بھی ہم تم سے اچھے ہی رہے. یہ مشرکین کس سے کہتے تھے؟ مسلمان صحابہ کرام. قرآن کیا برا حکم لگاتے ہو, کتنا برا فیصلہ ہے. کفر اور بت پرستی کرنے والے لوگ شرک کرنے والے لوگ کسی مسلمان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بات اگر یہاں پہ اس طرح سجاد سے مراد کفر نہ لیا جائے تو ترجمہ سیدھا سا ہے, کیا برا عمل کرنے والا مومن نیک عمل کرنے والے مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شخص رات پر اللہ کی عبادت میں لگ کر جیسے رب کی بارگاہ میں روزہ کھلاتا ہے, اور ایک وہ شخص جو گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد پھر اپنے سنہرے بستر پر خوفی کی روح ہوتا ہے. دونوں برابر ہو جائیں گے ہر دن. اب حدیث پر اس سلسلے میں اور اقوال بزرگان دین سنیں کہ اس سلسلے میں کتنے سخت قسم کے اقوال نقل کیے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ عن مسروق قال قال رضي الله عنه مكة هذا مقام تميم الداري لقد رأيت ذات ليلة حتى أصبح وقرب أن يصبح. يقرأ آيات من كتاب الله ويقرأ آيات من كتاب الله. کہتے ہیں کہ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں سے ایک شخص نے حضرت تمیم داری کے کھڑے ہونے کی جگہ بتائی. تمیم داری بہت عظیم الشان عارف اللہ ولی نام صحابی صورت حال یہ تھی کہ ان کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے شخص نے بیان کیا کہ حضرت تمیم داری کو میں نے دیکھا ایک رات صبح تک یا قریب صبح ہونے جا رہی تھی اس وقت تک وہ اسی آیت کو پڑھتے تھے. کون سی آیت؟ قرآن پاک دیکھیں کون سی آیت. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم وماتهم ساء ما يحکمون. اسی آیت کو پڑھتے تھے, رکوع کرتے تھے, سجدہ کرتے تھے, روتے تھے. ایک قول. دوسرا قول کہتے ہیں کہ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ میں ربیع بن خیثم کے پاس ایک رات ٹھہر گیا. وہ رات کو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے حضرت پاس اسی آیت پر پہنچ گئے. فما کاتا لیلہ حتی اصبح لم یعدھا ببکاء شدید. اسی آیت کو رات بھر ریپیٹ کرتے رہے اور مسلسل روتے رہے اللہ کی بارگاہ. تیسرا حضرت ابراہیم ابن عشاق کہتے ہیں کثیرا ما رأیت الفضائل ابن عیاض. نام سنایا تو فضائل ابن عیاض کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے. داتو کی فضائل ابن عیاض کہتے ہیں بدر داتو روابط. ان کا نام سن کر کے قافلے والے راستہ بدل دیتے کہ فضائل اس راستے پہ رہتا ہے. بس ایک مرتبہ حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا اور سورہ حدید کی آیت کریمہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا. آئے گا انشاءاللہ راستہ بیان کریں گے. اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا وہ لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اس کی خشیت سے ان کا دل بھر جائے؟ قافلہ گزر رہا تھا, وہ لوگ جس آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اے جلدی نکل چلو, شام ہونے سے پہلے نکل چلو, فضائل رہتا ہے, جلدی نکل چلو, فضائل رہتا ہے. اسی اثنا میں وہ قاری صاحب نے آیت کریمہ سورہ حدید شریف پڑھنے شروع کر دی. جب اس پر پہنچے تو اللہ وقت آ گیا حضرت فضیل کا, مجھے چوٹ لگی اور توبہ ان کا سامان سب کا واپس کر دیا. اپنے ساتھیوں سے کہا سنو آج تک میں تم لوگوں کا سردار تھا, چوری میں ڈکیتی میں میں تم سے فراز ظاہر کرتا ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں, تم سے آج سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو نے کہا کہ آپ ہماری برائیوں میں سردار تھے تو ہم آپ کو اپنی اچھائیوں میں آپ کو سردار بنا رہے ہیں. سب نے توبہ کی. بزر ابن عیاض کے بارے میں یہ روایت آئی, کہتے ہیں کہ کثیرا ما رأیت الفضائل ابن عیاض يردد من اول الليل الى آخر هذه الآية ونظيرها ثم يقول ليت شعري من اجل الفريقين. کہتے فضیل ابن عیاض رات بھر شروع رات سے لے کر کے آخری رات تک یہ آیت اور اس طرح کی اور دوسری آیتیں اپنی نماز میں پڑھتے رہتے اور روتے رہتے اور کہتے ہائے مجھے نہیں معلوم ہے کہ دو گروہوں میں سے کس گروہ میں ہے تو. یہ فضیل دو گروہ کون؟ فریق فی الجنہ وفریق فی النار. ایک گروہ جنت میں جائے گا, ایک گروہ جہنم میں جائے گا. کہ یہ فضیل تو کون سے گروہ سے, جنتی گروہ سے کہ جہنمی گروہ سے ہے؟ عارف اللہ سے. جس یہ آیت کریمہ اتنی اہمیت کی حامل ہے.
تو اب اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو
سرمایہ داری
کے منصب پر فائز ہوتے ہیں, اس کو نماز سے مطلب نہ, روزے سے مطلب نہ, اور کسی ابر سے مطلب, بلکہ بعض جاہل تو ایسے ہوتے ہیں دین کا مذاق اڑاتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھا جائے تو کہے تو ملا بن گیا ہے, یہ عجیب جاہلانہ اور جاہلانہ ہے تو ایسا کیا یہ اس سوکھی روٹی کھانے والے متقی اور زاہد کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کو تاریکیوں میں اٹھ کر کے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اپنے رب کو یاد کرنا
ہوتا ہے؟
اگر کوئی کہے ہو سکتا ہے تو سوا ما سام یحکمون,
یہ سب لگانے والا بہت برا.
اللہ پھر کہا اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کے بدلہ پائے اور ان پر ظلم ہوگا. دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا, آئے ذرا دیکھیے عطا دیکھتا اتنی خوفناک جوڑنے والی آیت کریمہ ہے. آپ آئی تھا من اتخذ الہ ہوا, کیا دیکھا تم نے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اللہ اکبر, اور اللہ نے اسے علم ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا, اب گمراہی کے بعد, اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے, تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ جوڑنے والی آیت کریمہ ہے یہ. خواہش, نفسانی خواہش, اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے زمین پر, کئی نشان, کئی لائنیں, کئی رکھی تھی حضور نے, صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ یہ کیا ہے, اور اخیر میں ایک اوپر ایک لائن بنا دی, فرمایا تمہاری خواہشیں, ایک خواہش ختم ہوتی دوسری جگہ کیا چوتھی نے. آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. پوچھا حضور یہ آخری لائن کیا ہے؟ تمہاری موت. یعنی موت آ جاتی اور خواہش نہیں کرتی. اور کیا حدیث پاک اللہ کا سنائی صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں کہ آدمی کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے, قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے. اور تمہارا قبر کی دیکھیں تو ہماری تخدہ الہ ہو, آپ نے خواہش کو خدا بنا لیا ہے. اسلام پاکیزہ مذہب, اسلام کے اصول پاکیزہ اصول, اسلام اچھائی کا راستہ دکھانے والا, مسلمان ایک پاکیزہ مسلمان ہونا چاہیے. لیکن اب اندازہ لگائیں کہ انٹرٹینمنٹ کے نام سے کیا ہوتا ہے, مسلمانوں میں کتنی برائیاں پیدا کی جا رہی ہیں, آرٹ کے نام سے, فن کے نام سے کتنی برائی, اور اس پر مزید یہ کہ صاحب انکرس کیا جاتا ہے, انکرس کیا جاتا ہے اس کو, ایک تو برائی ہے, قدم قدم برائی ہے. ارے یہ زمین ایسی کیا برائیوں سے ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے لیے کم بری تھی کہ ہم مزید کسی اور برائی کو اپنے ہاں اس کو اپنے معاشرے کا حصہ بنا لیں, لیکن نہیں, سب ہو رہا ہے. اور لطیفے کی بات یہ ہے صاحب, اس کو لوگ کہتے ہیں بڑا تلخ بولتا ہے, بہت عام بات یہ بڑا تلخ بولتا ہے, بڑا جلالی آدمی کی جلالی بابا بھی لوگ کہتے ہیں, تو بھائی صاف نظر بولتا ہوں کہ میں زہر کو کبھی شہد نہیں کہتا, شہد کبھی زہر نہیں کہتا. برائی ہمارے معاشرے کا بہت خراب حصہ ہے, اور اسی برائی کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں. کون کون شو نہیں ہو رہے ہیں آپ کے یہاں اس شہر میں؟ کون ارینج کرتا ہے؟ مسلمان ارینج کرتے ہیں, ٹکٹ لگائے جاتے ہیں, معاشرے کو اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے, لوگ جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے, وہاں پہ جاتے کہ نہیں جاتے ہیں, باپ بیٹا, بیٹی بہو, بہن,
ایک ساتھ بیٹھ کر کے تقریر میں حصہ لیتے ہیں. جس معاشرے میں ہمارے ہاں معاشرہ یہ ہے, اسلام بہت فری مذہب ہے, بہت کلوز مذہب ہے, دونوں مذہب ہے. آزادی اتنی اسلام نے دی ہے کہ ہر شخص پیدائشی آزاد ہے, اور پابندی اتنی ہے کہ قدم قدم پر دیواریں کھڑی کر دی ہیں. کہاں اخلاقی دیواریں, اخلاقی دیواریں. آپ خود اپنے بارے میں سوچو, شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات کتنے کلوز ہوتے ہیں, دنیا جانتی ہے. اسی لیے یہ دنیا قائم ہی کی گئی ہے, شادی اسی لیے ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا بغیرت شخص نہیں ہوگا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی سے بات کر پا رہا ہو. ہمارے معاشرے میں اپنی ماں ماحول نہیں تھا, بات کرنے کی بات کر رہا ہوں, بات نہیں کرتا تھا. اب بھوک رہے ہم, دیکھ رہے ہیں جو بات اگر بات ہی کرنا تو کہیں گھر ہائی میں چلیں گے, گھر کے کسی کوٹری میں چلیں گے. اور یہاں وہی باپ, وہی بیٹی, وہی بہن سامنے بیٹھ کر کے انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں. کیا ہے, اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے لوگوں نے, اور چاہتے ہیں کہ اس خدا کی ہر شخص پرستش کرے. آئیے دعوت دی جا رہی ہے, آئیے آئیے آئیے. مرادہ فرمائیں قرطبی کے حوالے سے, یاد رکھیں کہ اپنا ہی بوجھ قیامت میں کیا کم ہوگا, دوسرے کا بوجھ جو لاد کر کے جائے بھائی. اپنے ہی بوجھ میں, ابھی ایک حدیث سناؤں گا تو روبتے کھڑے ہو جائیں گے, ابھی آگے آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, حضرت عمر بن عاص کی روایت ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احواہ تبالی ما جئت بہ. تم نے کہا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں. یعنی مذہب میں لایا, قرآن میں لایا, اسلام میں لایا, تو اپنی خواہشات کو قرآن کے تابع کرو, اسلام کے تابع کرو, مذہب کے تابع کرو. لیکن بالکل الٹا کر رہے ہیں لوگ. وہاں رات میں کلب میں جا کر کے ڈانس بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھنے آتا ہے. سوال تو یہی, بیلنس برابر رکھتا ہے, بیلنس برابر رکھتا ہے, طوائفوں کے مجرے بھی کرواتا ہے اور نماز بھی پڑھنے آتا ہے, جلوس بھی شرکت, جلسوں بھی شرکت کرتا ہے. یہ بیلنس یاد رکھتا ہے, بڑی خوفناک. پھر فرمایا گیا دوسری بات, حضرت ابو اماما کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے, ما عبد تحت السماء الہ ابغض الى اللہ من الہوا. کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ ہے, جس کی عبادت کی گئی وہ خواہشات. کیا ہے خواہشات؟ بھائی ٹھیک ہے, اصل میں دیکھیں دو چیزوں کو ہم بڑا سمجھ لیں, ایک چیز ہوتی ہے ضرورت, ایک چیز ہوتی ہے خواہش. نیسیسٹیز آف لائف کو آپ نفس پرستی نہیں کہہ سکتے, نفس پرستی الگ چیز. ضروریات زندگی, آپ کو کھانا کھانا ہے, آپ اچھا کھانا کھاؤ, اسلام میں اجازت دی, اچھا کپڑا پہنو, اچھا مکان بناؤ. نفس پرستی کیا ہے؟ یہ سب ہونے کے بعد اب جب دولت آئی تو تھوڑا گناہ میں تھوڑا سا قدم آگے بڑھ جانا, ایک قدم گناہ میں آگے بڑھا, دوسرا قدم بڑھاؤ, تیسرا قدم بڑھاؤ, اب چار آدمی آگے پیچھے آ گئے, ان لوگوں نے اور تھوڑا سا پشتی آگے گئے, ایک پورا گروپ تیار ہو گیا اس برائی میں, اس کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آگے چلا جا رہا ہے, پیچھے پیچھے گروپ جا رہا ہے, جائکار ہوتی چلی جا رہی ہے, واہ 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 واہ. وہ سوچ ہی نہیں پاتا کہ میں کتنا برا کام کر رہا ہوں. ماں امید تحت السماء, آسمان کے نیچے خواہشات نفسانی سے زیادہ بری کوئی اور چیز نہیں جس کی بندہ عبادت کرتا ہوں, پرست کرتا ہوں. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر. حضرت شداد بن اوس روایت کرتے حضور سے, القجس من دان نفسہ وعملہ لما بعد موت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل کرے, عقل مند جو اپنے نفس کو ذلیل کر دے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرو.
کیا بات سمجھے؟
موت کے بعد کے لیے عمل کرے.
آج جا کے نقصان کی تحریر نہ کرے. اور یہ سامنے کی تاریخیں پڑی ہوئی ہے، ہری پڑی ہمارے وطن کی نفس نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی، مچھلی کا شورمہ کھا لیا تھا،
مچھلی کا شورمہ کھانے کے لیے غالباً 30 یا 40 سال تک اس کو رلاتے رہے نفس کو، شوربہ نہیں کھایا.
اور امریکہ میں تو ایسے بھی کوئی چیز کر رہی ہے،
یہ میں ڈالر فیسلٹیز ساری پرووائڈ ہے، یہاں پہ دیر بھی نہیں لگے گی، چولہا بھی نہیں پھونکنا ہے. میں کبھی کبھی تنہائی بیٹھ کر کے سوچتا ہوں تو بہت ہی مایوس ہو جاتا ہوں. جتنی نعمتیں یہاں ہیں ہمارے لیے، قدم قدم نعمت ہے اور قدم قدم مواخذہ بڑھتا جا رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پانی رکھا تھا، کھجوریں رکھی تھی، صدیق اکبر نے گلاس چائے پانی پینے کے لیے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابو بکر،
جان سے اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کے لیے. اللہ کے پانی پیتا ہوں اس کا بھی حساب ہوگا، وہ حساب ہوگا.
آج مرنے لگے، کھجوروں کی خوشے پیش کیے گئے، کہا کہ کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈالے کا ٹھہر جاؤ. یا ابو بکر
اللہ کا جواب دینا پڑے گا. یا رسول اللہ، تو جب ہر چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا تو بچ کون سکتا ہے؟
لا الہ الا اللہ. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے نفس نے ہم کو کتنا مغلوب کر رکھا اور غالب آ گیا ہے. ہم برائیاں کو برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، نفس کو موٹا سے موٹا کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ اس سے
ہمارے میں سواد لگ جائے.
میں اس سے پہلے بتا چکا، ابھی کام ہے، اسلام کبھی ان چیزوں سے روکتا نہیں ہے. آپ خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو، خوب اچھے گھر میں رہو، اس لیے کہ دولت کا اظہار بھی ضروری ہے اسلام میں. ایسی بات نہیں، اللہ نے جب دولت دی ہے نا تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ تاکہ پتا چلے کہ دولت ہے، لیکن غلط طریقے سے نہیں. بہت ذرائع ہے یار. اللہ نے جب دولت دی تو بیواؤں کی شادی کرتا، غریبوں کے روزگار دلاتا، مریضوں کی علاج کراتا، جو بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کرتا. کم انتظامات، کم ذرائع ہیں، کھلے ہوئے ہیں میدان. اللہ، پھر کہا اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ثلاث مهلکات و ثلاث منجیات. فرماتے ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی، تین چیزیں نجات دینے والی. فل مهلکات شق مطاع و هوا متبع و ہون متبع و عجاب المرء بنفسه. ہلاک کرنے والی چیزیں کون ہیں؟ کنجوسی، بخالت، یعنی ایسی بخالت اور کنجوسی کہ جس کو دیکھ کر کے دوسرا بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. نہ جانے دی کہ بخالت بہت ہی بری چیز ہے. اور رہ گیا کہ بخالت لوگوں سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، جنت سے دور کرتی ہے، جہنم سے قریب کر دیتی ہے. اور سخاوت لوگوں سے قریب کرتی ہے، اللہ سے قریب کرتی ہے، جنت سے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کر دیتی ہے. فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ وہ ہون متبع اور خواہشات نفسانی کی اتباع. اور تیسری بات کیا ہے؟ اعجاب المرء بنفسہ. آدمی کا اپنی ذات پر غرور کرنا یا اعتماد کرنا، تین باتیں اچھی کیا ہے؟ خشیت اللہ بسر علانیہ، ظاہر اور باطن میں اللہ کا خوف لیتے، والقصد فی الغنا والفقر، اور مالداری اور غریبی میں دیانہ روی اختیار کرو، اور والعدل فی الرمائے والغضب، خوشی اور غصے میں اعتدال کرو. چلے جلدی سے پورا کر لیں، ٹائم بھی بہت ہے ماشاء اللہ، کوئی بات نہیں، میں بہت تیز چل رہا ہوں. بہرحال یہ آیت کریم ہماری زندگی میں جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے. دو آیت کریمہ جو یہاں پہ میں نے پڑھی ابھی، ایک تو ایک کہ محاسب الذین آیت نمبر 21، اور دوسری آیت کریمہ یہ آیت نمبر 23، زندگی میں اپنے بتا دیجیے. بڑی لمبی پر تفصیلات ہیں، خاص طور سے تصوف میں، تو اگر ان آیتوں کو آپ دیکھیں گے تصوف میں پورا پورا چیپٹر اس پر پڑا ہوا ہے، 100-200 صفحات لکھے گئے ہیں اس پر. بہرحال اور بولے وہ تو نہیں، مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں، وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں. یہ ایک فکر ہے اہل مکہ کہ اہل مکہ کا مزاج یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ مارنے اور زندگی دینے والی چیز کوئی اور نہیں ہے، زمانہ مارتا ہے، یعنی اللہ تعالی خالق محیی اور ممیت نہیں ہے کہ وہ زندگی عطا فرماتا ہے وہی موت عطا فرماتا ہے، نہیں. وما یہلکنا الا الدهر، زمانہ ہمیں مارتا. اب زمانہ کیا ہے؟ زمانے کی کیفیت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں اس نے بڑی توضیح آئی ہوئی ہے، محترمہ مالک میں آنا بھی ہو رہا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم یا خیبت الدہر فإن اللہ الدہر. حضور نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص ہرگز کسی شخص کو یہ نہ کہے اے ناکام زمانے والے، کیوں؟ اس لیے اللہ زمانہ ہے. دوسری روایت جو بیان فرمائی کہ جس کا چندر آئی ہوئی ہے لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانہ جاری نہ، جس کی زمانہ اللہ ہی ہے. تیسری روایت آئی ہوئی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک تعالی یوذینی ابن آدم، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان یہ تکلیف دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے زمانے جاری دیتا ہے. اس اعتبار سے بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ الدہر اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفات ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں. حضرت مولانا کی روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں وہ کہتے تھے کہ اور رات یہ ہمیں بات کرتے ہیں، اور ہر ایک زندگی اور موت رات اور دن ہی کے ذریعے حاصل ہوگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تبدیل کر دی. سیادت ہے کہ اسباب اور چیز ہوتے ہیں اور مؤثر ہونا کوئی اور چیز ہے. کیا سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا. اسباب کچھ اور ہیں اور تاثیر کچھ اور ہے. کائنات کی ہر چیز کا مالک خالق کون ہے؟ اللہ. وہ جو کہتا ہے ہوتا ہے، لیکن اسے اشیاء کے اندر تاثیرات رکھتی ہے. مثلا آپ پانی پی گیا، پیاس نہیں لگی، آپ نے کھانا کھایا اوپر ہو، تو کیا پانی کیا بجا سکتا ہے؟ نہیں. آپ وہ بجا سکتا ہے؟ نہیں. آپ اسی کو جلا سکتی ہے؟ نہیں ہرگز. اگر آپ جلاتی، ابھی حالیہ 1.5-2 سال پہلے، 3 سال پہلے پاکستان کی سرزمین پر جو دیوبندی اور سنیوں کے درمیان آج میں کودنے کا مرحلہ ہوا تھا، اور وہ سنی لحاظ کا رہ والا حضور کی مدونہ کرتے ناک پڑتے آگ میں جا کے کھڑا ہو کر نہیں جلا، اور دیوبندی اس کے اندر پورا پھسل گیا، راستہ کیا ہو گیا؟ اگر آج کی خاصیت یہ کہ سب کچھ آج اس کو جلا دینا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے کیوں نہیں جلے؟ سیدنا خواجہ عثمان ہرمنی ایک آتش پرست کے بچے کو لے کر کے آ جا کے بیٹھے رہے ایک گھنٹہ تک، اس نے کیا ہو جائے پتا سر؟ آگ کی تاثیر جانا نہیں، آگ خود کچھ نہیں کر سکی،
یہ تاثیر پتا کسے؟
اللہ جل شانہ نے اس آگ میں وہ تاثیر پیدا کر دی، لہٰذا اب وہ جلا سکتی ہے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی خود آگ کا کام کر جاتا ہے اور آگ پانی کا کام کر دیتی ہے.
آپ استسقا کی بیماری ہوتی ہے جس میں آدمی گلاس گلاس گڑا تو گڑا سمندر پیا تو آسو جانے کو پتا چلا کہ مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ. رات اور آنا جانا اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ گردش لیل و نہار کو اللہ نے تاثیرات سے مشرف فرما دیا ہے، لہذا اسی کی بنیاد پر ایک رات آئی دن نکلا ہمارے ذریعے 24 گھنٹہ کم ہو گیا، پھر دوسری آئی کم ہو گیا، اسی طرح چلتے 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 40-50 سال کے بال سفید ہو گئے. تو یہ رات اور دن کی تاثیرات کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی، گردش کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لہذا یہ مؤثر ہیں. اس تاثیر کے حوالے سے کوئی شخص زمانے کو گالی نہ دے، اس لیے کہ زمانے کی تاثیرات کس کے دست قدرت میں ہیں؟ اللہ کے. لہٰذا اگر زمانے کو کچھ کہو گے تو گالی کس کو دی ہے؟ اللہ کی گالی. ارے آپ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جائیں تو بس ان کی حجت یہ ہوتی، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، تم اگر سچے ہو تم فرماؤ، اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہت آدمی نہیں جانتے. ان کا اعتراض محل مکہ کا یہی تھا کہ صاحب جب ان سے کہا جاتا کہ مرنے کے بعد اٹھاؤ جاؤ گے تو کہتے تھے کہ مصیب انقلاب کو زندہ کرو. تو کہے تھے لا کر کے جمع کرو سب کو. اللہ نے فرمایا ایک وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت سے پہلے ہو سکتا ہے. یار قدرت کا اصول بھی تو یہی ہے، آپ زمین میں دانا ڈالتے ہو تو یہ چاہتے فوراً اٹھ کر کے پھل دینا شروع کر دے گا. ایک اصول ہے نا، لانگ ٹرم کھینچتا ہے، 30 دن 40 دن 90 دن کے بعد جا کر پھل پرو وغیرہ تو آتے ہیں. تو اس طرح سے ایک وقت مقرر اللہ نے فرما دیا، مرو گے، مرنے کے بعد پڑے رہو قبر کے اندر، پھر تمہاری انہیں ہڈیوں کو اللہ دوبارہ زندہ فرمائے گا اور حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا. یہ اہل مکہ مشرکین کفار انکار کرتے تھے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کو اس دن ہار ہے. تو اس دن تمہیں پتا چلا گیا اہل مکہ یہ مشرکین وہ تراک اللہ امت جاتیہ، اس کی بھی تشہیر سے کیا. میں نے ابھی کہا تھا نا کہ ابھی ایک قول نقل کروں گا قرطبی سے، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. یہ ہمارا نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا. قیامت کے دن ہر گروہ اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور اس کی کیفیت قیامت کے دن کیا ہوگی قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. قرطبی نے اس پر جو تشریح کی ہے، صرف ایک قول نقل کرنے کے بعد وہ بات ختم کر دوں گا. کہتے ہیں وقال سلمان ان فی یوم القیامۃ لساعۃ ہی 10 سنین یخر الناس فیہا جثاثا علی رکوبہم حتی ان ابراہیم علیہ السلام لینادی لا اسألک الیوم الا نفسی. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک گھڑی ہوگی 10 سال کی، ایک گھڑی ہوگی کتنے سال کی؟ 10 سال. سب تشریحات گزر چکی ہیں، جو لوگ نئے ہوں گے ان کی سمجھ بات نہیں آئے گی، جو لوگ ریگولر آتے ہیں وہ سب پڑھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا کیا مراد کیا ہے. اگر آپ لوگ ریگولر آئیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ فیتر بٹر لے کر کے جائیں گے، کچھ بات اگر الٹی سیدھی سمجھ میں آئے گی تو اس کا ذمہ دار مجھے نہ قرار دیجیے گا، ذہن صاف قرار دیجیے گا. میں بھی بتا دے رہا ہوں، میں 12 سال سے کنٹینیو درس دے رہا ہوں اور کتنی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہوئی آئی ہیں اور تشریح ہو چکی. تو کیا کہا قرآن کریم نے؟ ہم خود بھی فرماتے ہیں 10 سال کی ایک گھڑی ہوگی اور اس میں لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹ دیتے ہیں. اس منزل کو دیکھ کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھیں گے لا اسألک الیوم الا نفسی، اے اللہ آج میں تیری بارگاہ کرم میں صرف اپنی جان کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں بس. کیا بات سمجھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس قدر خوف زدہ اس دن ہوگا. اسی کو حدیث پاک میں آیا ہوا ہے نا، ترمذی بخاری مسلم وغیرہ میں، کہ ہر فرشتہ ہر پیغمبر کیا کہے گا؟ نفسی 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 نفسی، یعنی اپنی جان کے در اپنی جان کے حوالے سے اس دن بہت یعنی اضطراب اور پریشانی ہوگی. مگر پناہ کہیں گے تو کہاں ہے؟ اب یہ کمپیرنگ کر لیجیے، آپ کمپیرنگ کریں، یہاں نفسی نفسی ہے اور وہاں کیا ہے؟ امتی امتی. یہ فضل ہے اور کرامت اور نجابت اور تقابل، اب کمپیئرنگ کر لیجیے. اب یاد کرنا ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر کہے گا لا اسألک الا لنفسی، یا اللہ آج میں صرف اپنی جان کا سوال کرتا ہوں. یہاں اپنی جان کا سوال ہے اور یہاں کیا ہے؟ یا اللہ مجھے اپنی جان کا سوال نہیں، میری امت کا سوال. اور جب ان سے کہا جاتا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں، تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہو گیا ہے اور ہمیں یقین نہیں، اس دن پتہ چل جائے گا. اب یہ قیامت اسی کو کہتے کہ اب دیکھو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، مانوں گی قیامت میں اگر مانگ گیا اس سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور ان پر کھل گئی ان کے کاموں کی برائیاں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے. انہی غریبوں کی، اسی قرآن کی، اسی پیغمبر کی، اسی دین کی موت کے بعد اٹھائے جانے مذاق اڑا ذرا دیکھو، مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہوگی. ارے ٹھیک ہے اگر ہوئی نا تو وہاں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے، مذاق اڑاتے تھے. لو آج بلا جائیں گے آنکھوں مزہ اللہ کی بارگاہ. جلال حبشی، سلمان فارسی، غلام ابو ہریرہ، یہ قریش مکہ کے شرفا سے بڑے بڑے لوگ ہیں، آج ان کو ذلیل کر دیا گیا. اللہ اقبال کے پاس شعر کیا ہے، فارسی کا شعر، متن یاد نہیں، اس کا مصرع یاد نہیں، مفہوم یاد ہے کہ جلال حبشی حبش سے، واحد رومی روم سے، سلمان فارسی سے، یہ تو آئے اتنی دور سے مشرف بے اسلام ہو گئے اور بغل میں رہنے والا ابو لہب اس کو یہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے. ذکر عیسائی کو دیکھا رہا تھا، اس میں بڑی گرفت کی بات ہے، ترجمے کا کمال. وقیل الیوم ننساکم، اور کہا جائے گا نسی معنی ہوتا ہے بھولنا. اب اگر کوئی اس کا ترجمہ دیکھیں کسی میں کہیں لکھا تو نہیں کہ اور ہم تمہیں بھلا دیں گے، ہم تمہیں بھلا دیں گے. یاد رکھتے ہیں کہ بھلانے کا کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، نسیان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ گمراہی ہے. بھلانا ایک عیب، بھولنا ایک عیب، بھولنا بھلانا یہ تو بھلانا نہیں بلکہ بھولنا ایک عیب ہے، اور بھولنے کی صفت اللہ کی طرف کرنا، یہ عیب کی صفت اللہ کی طرف کرنا، اور اللہ کی ذات کامل ہے. لہذا اس کا ترجمہ اگر کریں کہ کما ننساکم، جیسا ہم بھول گئے، تو یہ قرآن کے ساتھ خیانت ہے. اور آج ترجمہ دیکھیں، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، نسیون کا ترجمہ چھوڑ دینا کر دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہی ترجمہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس ترجمے کے علاوہ اور کوئی ترجمہ ایسا نہیں جس کے اندر قرآن کی روح سے ٹھیک ہو، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا تھا، تو آج
نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے ولا ہم استعذاب. سب خوبیاں ہیں آسمان و کرب اور زمین کرب اور سارے جہان کرب وہی ہے اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمان اور زمین میں اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اس سورت کی شروعات بھی اللہ کی عزت و غلبہ اور حکمت پر سے ہوئی تھی. اس سورت کا اختتام بھی اللہ کی ذات اور صفات کی اعلانیہ پر ہو رہا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں نے اسے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم و فضل سے قبول فرما. قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. قرآن پاک کی برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں لمحہ لمحہ بہرہ مند فرما. جیے تو قرآن کے حوالے سے, مرے تو قرآن کے حوالے سے, اٹھیں تو قرآن کے حوالے سے, اور قرآن کو ہمارے لیے قبر میں حشر میں ہر جگہ شفیع شافع اور مشفع بنا دے. وصلى الله تعالى على خير خلق نوري أشي سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق لا إله إلا الله وصلى الله.